ایصال ثواب کے سلسلے میں قبرستان میں جا کر کیا پڑھنا چاہیے یا اپنے وفات شدہ بزرگوں کے لیے کیا چیز معمول بنا لینی چاہیے، اس کی طرف کچھ رہنمائی شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جن کی کتاب در مختار کا حاشیہ، جو حاشیہ تو ابن عابدین اور رد المختار الدر المختار کہلاتا ہے، اور پچھلے تقریباً 200 برس سے حنفی مفتی اور فقہا اسی پر فتویٰ دیتے ہیں جو کچھ کہ اس میں لکھا ہے، اور بہت کم ایسی جزیات ہیں جن سے اختلاف ہوا ہے، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی قبرستان جائے اسے چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی قبرستان نہ جائے اور گھر میں بیٹھ کر ہی ان چیزوں کی تلاوت کر لے۔ عورتوں کا قبرستان جانا حنفی فقہا کے نزدیک وہ اگر منع آیا ہے جہاں پہ، تو اس کی اصل وجہ منع کرنے کی یہ ہے کہ وہاں جا کر عورتیں کہیں ایسے اعمال نہ کریں جو شرک اور بدعت سے تعلق رکھتے ہوں، چیخنا چلانا اور پیٹنا اور ماتم کرنا، اگر یہ بات نہ ہو اور شریعت کے خلاف کام نہ ہو تو عورت کو قبرستان جانے میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس کی بحث ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے شامی میں کر دی ہے، وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس لیے جو قبرستان نہ جا سکتا ہو وہ ایصال ثواب کرے، سورہ فاتحہ کو پڑھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم ہی قرار دیا ہے، اور اسی سے بعض حضرات نے یہ بات استنباط کی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا ثواب گویا کہ پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک تلاوت کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے اس میں ایمان والوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے اس بات کو ختم فرمایا، تذکرے کو مکمل کیا اس پہ کہ یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، کیونکہ آیت الکرسی کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو جنت کے درمیان اور اس کے درمیان صرف موت حائل ہوگی، یعنی اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کو ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق دے گا کہ یہ آدمی اپنی وفات کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ اور آیت الکرسی کب پڑھی جائے؟ وہ فرض نمازیں جن کے بعد سنت مؤکدہ ہے، اس میں تو سنتیں ادا کر کے، نوافل ادا کر کے پھر پڑھی جائے۔ جیسے ظہر کی نماز ہے تو 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھی جائیں، جمعے کی نماز ہے اس میں بھی جمعے کے بعد والی سنتیں پڑھی جائیں، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور جو ورد اور وظیفہ کرنا ہے اس وقت کیا جائے۔ سنت مؤکدہ اور فرض کے درمیان لمبا وقفہ کرنا یہ مکروہ ہے، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جن میں سنت مؤکدہ ہیں، جیسے جمعہ اور ظہر ہے، مغرب اور عشاء، یہ 3 نمازیں 4 ایسی ہیں کہ ظہر کی نماز کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ، جمعے کی نماز کے بعد 2 فرض اور 4 سنتیں مؤکدہ بعد میں، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 3 فرضوں کے بعد 2 مؤکدہ سنتیں، اور عشاء کی نماز میں 4 فرائض کے بعد 2 مؤکدہ سنتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موقع سنتوں اور فرائض کے درمیان وقفہ کرنا یہ مکروہ ہے، اور وقفہ تو درکنار۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سنت موقع طویل پڑھے تو یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ سنت موقع جز ہیں فرائض کا، فرض نمازوں کا۔ اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور اس مسلک کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں تسبیحاں پڑھنے، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، اسی طرح قرآن پاک کی آیات، وہ غلط کام کرتے ہیں، مکروہ کام کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مسائل جو ہیں وہ مفتی حضرات سے پوچھ لینے چاہیے اور سنت موقعہ کو ملا دینا چاہیے فرائض کے ساتھ مختصر سی دعا کر کے۔ اور اسی طرح یہ جو جمعے کی نماز کے بعد دو فرض پڑھا کر یہ مولانا صاحبان لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں جو انہوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ دو فرض جمعے کے پڑھائے، مختصر دعا مانگے اور اس کے بعد سنت موقع کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اصل شریعت نے یہ بتایا ہے، اور اب جمعۃ الوداع آ رہا ہے، اس میں لوگ کیا کریں گے؟ لمبی دعائیں مانگیں گے اور اپنے اس مکروہ عمل سے لوگوں کے ثواب کو ضائع کریں گے، اس لیے کہ اب یہ رواج چل پڑا ہے۔ اگر کوئی اسے بدعت کہہ دے تو اس کی جان نہ چھوٹے، اور مسجد میں کمیٹی والے بھی منظور نہ کریں اور امام منظور نہ کرے، عجیب بھگدڑ مچی ہوئی ہو۔ امام اگر مختصر دعا کرا دے تو مقتدی نہ چھوڑیں، اور مقتدی چھوڑ دیں تو امام نہ چھوڑے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بدعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں فرض نماز پڑھا کر وہ کبھی لمبی دعا مانگتے ہیں۔ حتیٰ کہ حنفی فقہا نے اسے نہیں لکھا، ائمہ مجتہدین نے لکھا ہو نا تو بھی کوئی بات ہو، کہ چلو وہ حدیث ہم تک نہیں پہنچی، ان تک پہنچی ہوگی، انہوں نے اجتہاد کر کے اس مسئلے کو ثابت کیا۔ اور اب یہ بدعات اتنی عام ہو گئی ہیں، اسی لیے جمعے کے دو فرائض کے بعد آپ دیکھیں امام دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور لوگ اٹھ کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ اس بدعت کی مخالفت کرتے ہیں، بس مختصر سی دعا فرائض کے بعد اور اس کے بعد سنت موقع، یہی طریقہ ہونا چاہیے جمعے میں اور ظہر میں، مغرب میں اور عشاء میں۔ اور رہ گئے عصر اور فجر کے فرائض، فجر کے بعد بھی کوئی رکعتیں نہیں ہیں دو فرض پڑھنے کے بعد، اور عصر کی نماز اس کے بعد بھی کوئی سنت موقع نہیں ہے، تو اس لیے اس میں طویل دعا مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کو پڑھے تو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد بھی اس وقت پڑھے جب اپنی سنتیں پڑھ چکا ہو، اگر اس نماز کے بعد سنتیں ہیں تو اس آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو جب قبرستان میں جائے یا اپنی میت کو گھر میں سے بھی ایصال ثواب کرے تو چاہیے کہ سورہ فاتحہ ایک اور سورہ بقرہ اس کے بعد دو، اور وہ بھی مفلحون تک، یعنی ابتدائی 5-6 آیات، اور تیسری چیز وہ آیت الکرسی، اور چوتھی چیز سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے شروع ہوتا ہے اور کافرین پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے، اور پانچویں چیز وہ سورہ یاسین ہے۔ یہ آخری رکوع سورہ بقرہ کا اس لیے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے اس کا قبر پہ پڑھنا بھی، اور اسی طرح اس کو میت کے لیے پڑھنے میں چونکہ عقیدے کی تجدید ہے اس لیے اس کا خاص ثواب ہوگا غالباً۔ اور سورہ یاسین کا جو ارشاد فرمایا گیا ہے حدیث میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کے پڑھنے کو ایک جگہ ایک قرآن کے برابر اس کا ثواب ارشاد فرمایا ہے۔ بعض روایات میں 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ارشاد فرمایا ہے، خیر جو بھی صورت ہے لیکن سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ 29 پارے کی پہلی سورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اس کو انسان کے قبر کے عذاب کو ہٹانے میں چونکہ خاص دخل شامل ہے اس لیے اسے پڑھنا چاہیے. ساتویں چیز سورہ تکاثر اور الحاکم التکاثر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 1000 آیات روز پڑھ لیا کرے. 1000 آیات ویسے اگر پڑھی جائیں تو یہ قرآن کریم کا چھٹا حصہ بنتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو فرما دیا کہ اتنا زیادہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول اتنا زیادہ کون پڑھ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی انسان اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ تکاثر کو پڑھ لے، اور جو سورہ تکاثر کو پڑھ لے گا اسے 1000 آیات کا ثواب ملے گا. پھر سورہ اخلاص کا فرمایا، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا 10 پاروں کی ثواب کے برابر ہے. تو جب 3 مرتبہ پڑھے گا تو 10 اور 10 اور 10 کا ثواب اسے ملے گا. اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کی روایت بھی آئی ہے، اور اسی طرح 10 مرتبہ پڑھنے کی بھی ہے، اور 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھے اور پھر یہاں فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے دعا مانگ لے کہ پروردگار جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے ثواب کو فلاں آدمی تک یا فلاں لوگوں تک یا میرے آبا و اجداد تک یا امت تک یا جس کا بھی نام لے یا نہ بھی نام لے، دل میں نیت کر لے تو بس ان لوگوں کو یہ ثواب مل جائے گا اگر اللہ نے اس چیز کو قبول فرما لیا. اس لیے مرقات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ ایسی روایات ذکر کرتے ہیں کہ جس کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور وہ یعنی ملا علی قاری امام نووی رحمت اللہ علیہ سے جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد ابن احمد مروزی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو سورہ فاتحہ اور آخری دونوں قل اور قل ہو اللہ ان کو پڑھ کے اس کا ثواب قبروں والوں کو بخش دو، اس لیے کہ یصل الیہم، یہ ثواب انہیں پہنچتا ہے. اور پھر کچھ اور حدیثوں کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور جو ضعیف احادیث ہیں ان کو بھی ذکر کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اصول کی بات لکھی ہے اور اچھی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ احادیث ضعیف ہیں لیکن ان ساری احادیث کو پڑھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ایصال ثواب کی کچھ نہ کچھ اصل ہے ضرور، کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے. وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ ما زالوا فی کل مصر وعصر، اور مسلمان ہر زمانے میں اور ہر شہر میں، دونوں کو انہوں نے گھیر لیا نا، زمانے کو بھی یعنی ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر وقت اور ہر شہر میں، یجتمعون، جمع ہوتے ہیں، ویقرؤون لموتاہم، اور اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، من غیر نقیر، اور اس پر کبھی اعتراض نہیں ہوا. فکان ذالک اجماعا، اور یہ گویا کہ اجماع ہو گیا اس بات پر. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ تحریر فرما رہے ہیں کہ امت نے ایصال ثواب کو کسی جگہ بھی نہیں روکا گیا اور کسی نے اس کو برا نہیں کہا. البتہ یہ حضرت کی عبارت تو ختم ہوئی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں یہ جو لفظ آیا ہے نا کہ یجتمعون، مسلمان جمع ہوتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو اس پہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جمع نہیں ہونا چاہیے. لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن کم پڑھتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، گھر والے نہیں ہوتے، بس وہ اگلے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گپے مار رہا ہے، اور یہ ختم ہو رہا ہے قرآن کریم کا. اور پھر جو پڑھتے ہیں وہ بھی بڑے بے دلی سے آتے ہیں. اس لیے یجتمعون کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ہمارے دور میں نہیں جمع ہونا چاہیے، بس آدمی اپنے طور پر پڑھ کے بخش دے، اور وہ اخلاص زیادہ رہتا ہے، نمائش بھی نہیں ہوتی، پھر پھر اس سلسلے میں دیگیں پکتی ہیں، پھر اس سے بڑھ کر لوگ یہ کرتے ہیں کہ مدارس سے بچوں کو بلا لیتے ہیں، بچوں کو کیا پڑی ہے بھائی کہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہے یا کسی کی ماں کا انتقال ہوا ہے، وہ کیا قرآن کریم پڑھیں اور بخشیں. اس لیے جو ایک لفظ انہوں نے استعمال فرمایا ہے، یہ دسویں صدی کے آدمی ہیں اور یہ چیز انہوں نے دیکھی ہے، ان کے دور میں ہوتی تھی لیکن پہلی صدیوں میں یہ نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس لیے جمع ہو جاتے ہوں قرآن پڑھ کے اسال ثواب کریں، یہ نہیں تھا. تابعین میں بھی یہ بات نہیں تھی، تبع تابعین میں بھی ہمیں آج تک کوئی روایت نہیں ملی، اور اس کے بعد کے دور سے یہ شروع ہوا ہوگا. کہیں کب یہ شروع ہوا ہے واللہ عالم، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن لوگ ایسے کرتے تھے جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے، مگر ہمارے دور میں ایسے نہ کرے. اخلاص سے زیادہ قریب کی بات یہ ہے کہ آدمی پورے قرآن کی بجائے صرف ایک سورت ہی اپنی الگ سے بیٹھ کے پڑھ دے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ قابل قبول ہے، بجائے اس کے کہ ان رسومات بدعات اور خرافات میں آدمی پڑ جائے کہ لوگ قرآن کریم کی ایک طرح کی بے ادبی پہ اتر آتے. اسی طرح میت کے اسال ثواب میں مشکات شریف میں بحقی رحمت اللہ علیہ کی ایک اور حدیث آئی ہے، اس کا بھی ذکر پہلے ہو چکا لیکن دوبارہ کسی مصلحت سے اس کا ذکر کرنا ہے. اور یہاں پر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکو مت، یعنی اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، اور اسی طرح جلدی کرو اس کو اس کی قبر میں لے جانے کے لیے، اور اس کی جب تدفین ہو جائے، مراد یہ ہے یہاں پہ، تو اس کے سر کی طرف سورہ بقرہ اور اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع اس کو پڑھا جائے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. اور ایک اور صحابی حضرت ابو خالد لجاج رضی اللہ عنہ نے آثار السنن میں آیا ہے، جنہوں نے موجم کبیر تبرانی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہی حدیث بیان کی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چیزیں میرے اسال ثواب کے لیے یا میرے لیے پڑھ دینا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میت جو ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا مانگو، اور دیکھو اس سے اب سوال کیا جا رہا ہے. یہ حکمت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بچوں جب تم مجھے دفن کراؤ تو اس کے بعد میرے لیے یہ آیات پڑھنا، اور میری قبر پر اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تم لوگوں کے اتنی دیر بیٹھنے سے پڑھنے سے مجھے اس کا نفع پہنچے اور میں فرشتوں کو صحیح جواب دے سکوں. اس لیے فقہا نے، حنفی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر بیٹھ جانا اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے مستحب ہے. اور اس استحباب میں پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ عرب ایک اونٹ کو ذبح کرنا اور اسے تقسیم کرنا اتنی دیر میں کر دیتے تھے جتنا عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان وقت ہوتا ہے، وہ دو ایک گھنٹے سمجھ لیجئے، پونے دو گھنٹے سمجھ لیجئے، تین گھنٹے سمجھ لیجئے. تو جیسا آدمی کا تعلق ہوتا ہے اتنی دیر میت کی قبر پہ بیٹھنا چاہیے، جس ماں اور باپ نے ساری زندگی پرورش کے لیے لگا دی، دن تو کیا مہینے اور سال کھپا دیے. اور بچپن میں اپنے بچوں کی ہم لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو ہفتوں ماں اور باپ بیچارے علاج کراتے تھے، باپ بار بار دفتر سے آتا ہے، ٹیلی فون کرتا ہے، پوچھتا ہے بچوں کا کیا حال ہے، اور اسے کیسی محبت ہوتی ہے، کیسی بے وفائی کی بات ہے کہ ان اللہ کے بندوں کا جب انتقال ہو جائے تو ہم ان کو تدفین کرنے کے بعد دو تین گھنٹے بیٹھ کر ان کی قبر پہ اسال ثواب نہ کر سکیں. یہ ایک طرح کی بے وفائی کی بات ہے، آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے. ایک بزرگ تھے اور کہیں پہنچ کے ہمارے اساتذہ میں ان کا بھی شمار ہو ہی جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور آخری لمحات میں جو بات کہی اور بالکل ان کی آواز رند گئی اور روتے ہوئے مجھ سے کہا میرے والد نے, انہوں نے کہا بیٹے مرنے والوں کو بھول ہی جایا کرتے ہیں لیکن مجھے اتنی جلدی نہ بلا دینا. فرماتے تھے والد کے الفاظ تیر کی طرح دل میں اتر گئے اور وہ وقت سے لے کے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے مرنے کے دن قریب آ گئے. روزانہ ایک پارا سوا پارا پڑھ کے والد کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. ایک اور بزرگ تھے اور وہ بھی ہمارے اساتذہ کے بھی آگے اساتذہ میں آتے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ جب میرے والد رحمت اللہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا میرے بیٹے مولوی صاحب جتنا کچھ تمہیں پڑھایا ہے یہ سب اوروں کے لیے, اپنے لیے جو میں نے تم سے کام کروایا ہے وہ صرف قرآن پاک کا حفظ ہے, یہ میں نے اپنے لیے کرایا تھا. تو بیٹے میرے انتقال کے بعد میرے لیے قرآن کریم پڑھتے رہنا, یہ میری امانت ہے جو تمہارے پاس ہے. میں نے تم پر یہ محنت اسی دن کے لیے کرائی تھی کہ میرے بعد کچھ نہ کچھ مجھے پہنچتا رہے. اور وہ کہتے تھے رحمہ اللہ کہ میں اپنے والد کے لیے روزانہ ایک پارا دو پارے ڈیڑھ پارا پڑھ کے روز تلاوت کرتا ہوں اور والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں. آدمی اگر اپنے اوقات کو منضبط رکھے اور انسان اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانے تو کچھ نہ کچھ وقت نکل ہی آتا ہے کہ انسان ایک آدھ گھنٹہ اپنے ان میتوں اور بزرگوں کے لیے بھی نکال لے جو دنیا سے چلے گئے. بڑے حق بنتے ہیں ان کے, بہت حقوق ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح ان کے حقوق کی ادائیگی سے انسان اس بوجھ سے اپنے آپ کو چھڑا پائے گا. جو بحث اب تک ہوئی تھی اس میں ایک جگہ یہ بات آئی تھی کہ ہم نے کہا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حضرات کا مسلک یہ نہیں تھا اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کو ایصال ثواب کے لیے درست قرار نہیں دیتے تھے, لیکن یہ ان شافعی کا قول تھا جو کسی زمانے میں تھے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہ مسئلہ اکثر کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا, نقل ہوتا ہوا مل جائے گا. لیکن بڑی اچھی بات علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ والذی حفظہ المتأخرون, جو آخری زمانے کے شافعی حضرات ہیں یعنی اب ہمارے دور کے جو شافعی مسلک کے حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میت کو قرات کا ثواب ملے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے تھے, اب یہ بعد والے کیوں اس کو نہیں کہتے, وہ کہتے تھے نہیں پہنچتا, یہ کہتے ہیں پہنچ جاتا ہے, یہ علمی بحث ہے, چھوڑیے اس بات کو. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب شافعی حنبلی مالکی اور حنفی چاروں مسلک فکر چاروں مکاتیب فکر اس بات کے قائل ہیں کہ میت کو ایصال ثواب کرنے سے پہنچ جاتا ہے. اور اہل حدیث حضرات کے علماء میں سے جو پرانے حضرات تھے وہ اس بات کے قائل تھے. یہ اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں, وگرنہ پہلے سب حضرات اس کے قائل تھے. امام عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑے علماء میں سے تھے اہل حدیث کے, انہوں نے بھی ترمذی میں یہی لکھا ہے, اگرچہ ان سے دوسری روایت انہی کے حلقوں میں ملتی ہے فتاوی ثنائیہ میں. جو ماں ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ تھے, بڑا کام انہوں نے ختم نبوت کے سلسلے میں کیا, انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک اپنی دلیل کے اعتبار سے راجح ہے. اور انہوں نے یہ بات امام محمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ہے, وہ بھی اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. تو وہ دونوں حضرات اس بات کے قائل تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے اور ان کا فتویٰ درست ہے. چنانچہ فتاوی ثنائیہ میں خود حضرت فرماتے ہیں مولانا ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ تحقیق کے بعد فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر کے ثواب میت کو بخشے تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، بشرطے کے پڑھنے والا خود بغرض ثواب بغیر کسی رسم و رواج کی پابندی کے پڑھے۔ یہی اصل مسلک ہے احناف کا کہ ثواب کی غرض سے پڑھے، پیسے لے کے نہ پڑھے، اجرت پہ نہ پڑھے، اور دوسرے رسوم اور رواج کی پابندی کے علاوہ پڑھے۔ رسوم اور رواج کی پابندیاں یہ بدعات کے زمرے میں آتی ہیں۔ نفس ایصال ثواب جائز اور اس پہ جو زائد قیودات لگاتے ہیں یہ بدعات۔ بس اتنی بات احناف کا اور اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں نفس ایصال ثواب جائز، ایصال ثواب کا کرنا جائز، اور اس پر جو پابندیاں اپنے پاس سے لگائی جاتی ہیں وہ بدعت اور ناجائز۔ اس ایک جملے کی ہی شرائیں باقی جو کچھ لکھا گیا ہے۔ اس لیے حضرت عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھا، اور مرقات اور شرح الصدور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جمہور سلف اور ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، مالک اور احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ میت کو تلاوت قرآن کا ثواب پہنچانے کے قائل تھے، اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے حنبلیوں میں انہوں نے بھی یہی لکھا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بغیر اجرت کے قرآن پاک کو پڑھ کے نفلی طور پہ اس کا ثواب مردے کو ہدیہ کیا جائے تو اسے پہنچتا ہے۔ کتاب الروح میں انہوں نے لکھا ہے، اور یہ جو کتاب الروح ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی، اس میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ آدمی اسے پڑھے تو احساس ہوتا ہے کہ اعتدال کس چیز کا نام ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اللہ نے بڑا مقام ان حضرات کا رکھا تھا کہ اپنے زمانے میں ہدایت کے چراغ تھے۔ ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ایک باب باندھا ہے، اور انہوں نے باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ الوحیت عن المیت، وفات شدہ آدمی کی طرف سے قربانی کرنا، مردے کی طرف سے قربانی کا بیان۔ اور پھر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ دو مینڈے، دو لیلے، دمبے، بکرے، ان کی قربانی کر رہے تھے دو کی۔ تو میں نے کہا ما ہذا، حضرت یہ دو کی کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصانی، مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میں ایک قربانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں، تو یہ ایک ان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ دو کرنی ہے تو ایک اپنی طرف سے ہے اور ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس سے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کا، جو بہت بڑے محدث ہیں، یہ نقطہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے کی طرف سے یا دنیا سے چلے جانے والے لوگوں کی طرف سے قربان کی جا سکتی ہے۔ تو مردے کی طرف سے اس کا مطلب جب کی جا سکتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، ان کے لیے تو یقیناً ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس بات کے جواز کے قائل ہیں، اور حنفی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے، اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں ایسی روایت ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل علم میں سے بعض حضرات نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وفات شدہ لوگوں کے لیے قربانی کی جائے، اور کہتے ہیں کچھ نے کہا کہ ناجائز ہے۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی بجائے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ کی اپنی رائے ہے، وہ کہتے ہیں صدقہ خیرات کرو زیادہ اچھا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر قربانی ہی کرے تو اس میں سے خود کچھ نہ کھائے، سارا گوشت صدقہ کر دے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، بس اس بات کے تو قائل ہیں نا کہ وفات شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی۔ تو یہ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور میت کی طرف سے قربانی کرنے کو منع کرتے ہیں، وہ خود سوچ لیں کہ تابعین میں یہ تھی بات، اچھا بھائی، بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ کے نزدیک آپ کی تحقیق کے مطابق نہیں ہے، درست نہ صحیح، لیکن جو لوگ کرتے ہیں یہ مت کہو کہ وہ گمراہ ہے۔ اس فتوے کی زد تابعین چھوڑ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ پڑتی ہے اور خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ پڑتی ہے کہ کیوں تابعین نے یہ فتویٰ دیا۔ زیادہ سے زیادہ اول تو آپ کا علم کیا اور آپ نے پڑھا کیا، لیکن فرض کر لیجئے آپ ماشاءاللہ بہت ہی لکھ پڑ گئے ہیں، تو آپ یہ کہیے کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، میرے نزدیک ٹھیک نہیں، چلو نہ کرو، تم کسی نے مجبور نہیں کیا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کو تو نہ یہ کہو کہ وہ گمراہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں یہ کہا کہ خود کچھ نہ کھائے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے اسے صدقہ شمار کیا نا، یہ صدقہ ہے، اور صدقے میں سے آدمی خود نہ کھائے، خود صدقہ قبول کرنے کا اہل ہے، صدقے کا مال کھا سکتا ہے شرعاً، تو پھر کھائے وغیرہ نہ کھائے، اور باقی جو فقہا ہیں وہ اس کے بھی قائل نہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہدیے کی صورت ہے، ایصال ثواب ہے، اور میت کی طرف سے صدقہ اگر کیا جائے اور میت نے اس کو نظر مانی ہو، نظر کی جائے میت کی طرف سے پوری، تو پھر نہ کھایا جائے، کیونکہ نظر کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اگر میت نے نظر نہیں مانی، محض اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو پھر کھایا جا سکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتا دی، ان کے نزدیک مسئلہ یہ تھا۔ تو ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر بحث کی ہے، اور شامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردے کی طرف سے اس کا وارث اس کے حکم سے اگر قربانی کر رہا ہے، وفات سے پہلے اس نے وصیت کر دی، تو پھر تو سارا گوشت صدقہ کرنا لازم ہے، اس میں سے نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ یہ وصیت کا پورا کرنا ہوا نا، تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا میت کی طرف سے، اور بغیر مردے کے حکم اور وصیت کے بطور تبرع اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ قربانی کا مالک جو ہے وہ ذبح کرنے والا ہے، ثواب مردے کو پہنچے گا بس، تو کہتے ہیں یہ جائز۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اور تو اور شیخ نے اپنے فتاوی میں تحریر فرمایا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ پوری عبارت کا ترجمہ ان سب کر لیتے ہیں، شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، جیسا کہ اس کی طرف سے کما یجوز الحج عنہ والصدقہ، جیسے کہ اس کی طرف سے حج اور صدقہ کرنا جائز ہے، اور مردے کی طرف سے جو گھر پر اس کے گھر پر قربانی کی جائے گی، کسی کے بھائی باپ والد والدہ کا انتقال ہو گیا تو اپنے گھر پہ قربانی کرے ان کی طرف سے، جیسے کہ بڑی عید پہ بہت سے لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں نا، یہ فرما رہے ہیں ایسے کرے، قبر کے پاس قربانی کا جانور ذبح کے لیے مت لے جایا جائے اور نہ ہی کوئی اور چیز لی جائی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داود کے روایت کے مطابق انہ نہا عن العقر، قبر کے پاس جانور کو ذبح کرنے سے منع فرما دیا، حتی کرہ احمد، حتی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر قبر کے قریب جانور ذبح کیا گیا تو میرے نزدیک اس کا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ جس طرح بتوں کے نام پر ذبیحہ کیا کرتے تھے، بتوں کے پاس اپنے جانور لے جا کے اس سے مشابہت ہوتی ہے، تو لہذا قبر پر جانور کو نہ لے جایا جائے، اپنے گھر میں ذبح کیا جائے، اور یہ جائز۔ اسی لیے ابو داؤد کی اس روایت پہ، یہ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی بات آ گئی، عبدالرحمان صاحب مبارک پوری مشہور عالم اہل حدیث حضرات کے رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس میں یہ کہتے ہیں، تحفۃ الحافظین میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی صرف میت کی طرف سے قربانی کرے تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ سارا گوشت صدقہ کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دو مسلک ہو گئے، ایک مسلک یہ ہو گیا کہ میت کی طرف سے سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے کہہ دیا، یہ اہل حدیث حضرات میں سے عبدالرحمٰن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا، اور حنفی فقہا نے اس کی تشریح کر دی. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نظر ہے میت نے مانی تھی, تم اس کو اس کے بعد پورا کر رہے ہو یا اس کی وصیت کو پورا کر رہے ہو, تو پھر تو سارا صدقہ کر دو, گوشت تم بھی نہیں کھا سکتے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کھایا جا سکتا ہے, اور وہ حنفی فقہا ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دو اگر مدے نہیں ہیں, نہ میت کی نظر ہے, میت نے جو نظر مانی ہے نہ اسے پورا کرنا ہے, اور نہ ہی اس کی وصیت ہے, تو پھر تم خود مالک ہو بھائی, آپ اپنے ملکیت سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں, آپ ذبح کریں اور اس کا ہدیہ ثواب کر دیں اپنی میت کو. یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑی بات آپ سے عرض کریں, جو لوگ یہ باتیں نہیں مانتے نا اور اس اعلی ثواب کے قائل نہیں ہیں, ہم ایسی روایت پر یہ بحث ختم کر لیتے ہیں جس سے بڑی بات ہی نہیں ہو سکتی, اور وہ یہ ہے کہ گنو کتابوں کو. مسند احمد 1, ابو داؤد 2, دارمی 3, ابن ماجہ 4, ان ساری کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح فرمایا اور کہا کہ عن محمد و امتہ, اللہ اس کو قبول فرما لیجئے, اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ اس کی امت کی طرف سے. دوسری جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من محمد و آل محمد و من امت محمد, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرف سے, آل کی طرف سے اس کو قبول فرما لیں, اور میری امت کی طرف سے اللہ اس کو قبول فرما لیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قربانی کی تھی اور جب یہ کہا تھا, دوسری روایات میں دیکھ لیجئے کہ یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کا حصہ ہے. اس سے پہلے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت سے بھی پہلے انتقال کر گئے, جو بدر میں شہید ہو گئے, بڑی تعداد میں احد میں شہید ہو گئے, خندق میں کچھ حضرات شہید ہو گئے, میرے معونہ میں شہید ہو گئے, 70 حضرات تو وہاں شہید ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہم, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نکال دیا تھا اپنی امت سے کہ اللہ ان کی طرف سے نہیں کیونکہ وہ وفات شدہ ہیں, لہذا یہ ثواب ان تک نہ پہنچے باقی میری ساری امت کو ملے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ یہ جو قربانی کر رہا ہوں اس میں مردے نہیں صرف زندہ ہی ہوں؟ اگر صرف زندہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک بند ہوتے ہی یا اس وقت جو بھی دنیا میں زندہ تھے بس ان کو پہنچی یہ ثواب, اس کے بعد تو امت ساری ختم ہو گئی, کہیں بھی یہ نہیں آیا. اس لیے جو کچھ اس سے محدثین سمجھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کر دی, جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی زندگی حیات طیبہ میں وفات پا چکے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک آنے والی ہے سب کی طرف سے یہ احسان فرمایا, بہت مہربانی فرمائی, بڑا کرم فرمایا انہوں نے, اور ایک جانور ذبح کر دیا امت کی محبت میں اور فرمایا اللہ میری طرف سے, میرے آل اولاد کی طرف سے اور اللہ میری امت کی طرف سے اسے قبول فرما لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سادات کے لیے اپنی آل کے لیے قربانی ایک کر گئے, اور ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کر دی, اور کوئی بعید نہیں ہے کہ قیامت میں جب آپ کی امت اور آپ کی آل اولاد پہنچے تو وہ دیکھے کہ اسے ساری زندگی کی قربانی کا اتنا ثواب نہیں ملا جتنا ثواب ان کے جد امجد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نبی مکرم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے اس امت کو اور ان کی آل کو ملا ہے. کچھ عجب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دمبا جو انہوں نے اپنی اولاد اور اپنی آل اور اپنی امت کی طرف سے کیا تھا امت کے کروڑوں اور لاکھوں جانوروں سے بڑھ جائے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے مقابلے میں امت کا عمل کیا چیز ہے. اسی لیے ترمذی کی شرح میں وہاں عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ جو اہل حدیث کے بڑے حضرات میں سے تھے اور ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے, انہوں نے کیا لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ان کی عبارت کا ترجمہ سن لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ میت کی قربانی کی جو قائل ہیں ان کے پاس دلائل ہیں شرح کے مطابق, ولا دلیل عن منعها، اور جو لوگ میت کی طرف سے جانور ذبح کرنے سے منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وقد ثبت انه صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ دو دمبے ذبح کیا کرتے تھے. کانا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے شاید کئی مرتبہ کیے ہوں گے. ان امتی ہی ممن شاہد لہو بالتوحید و شاہد لہو بالبلاغ، یہ ان کے الفاظ ہیں شرح کے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے ایک جانور دو دمبے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے، ہر اس آدمی کی طرف سے جس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا. اور دوسرا جانور جو ذبح کرتے تھے عن نفس ہی، اپنی جان کی طرف سے، وہ اہل بیتی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. ومعلوم ان کثیرا منہم قد کانوا ماتوا فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے ہی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہو گیا تھا. فدخل فی اضحیته صلی اللہ علیہ وسلم الاحیاء والاموات کلہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں امت کی طرف سے، تو ان میں وہ لوگ شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال کر چکے تھے، اور وہ بھی شامل تھے جنہوں نے بعد میں امت میں آنا ہے. تو یہ میت کے لیے ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ والقبش الواحد، پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک دمبا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے، وہ جس طرح آئندہ زمانوں میں آنے والی امت کے زندہ لوگوں کی طرف سے تھا، کذالک کان للاموات من امته بلا تفرقہ، بغیر کسی تفریق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان لوگوں کی طرف سے بھی تھا جو لوگ اس قربانی اور ذبح ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے اور انتقال کر گئے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا ہے اور میت کی طرف سے ایصال ثواب کیا ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایصال ثواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے اپنی امت کی طرف سے بھی کیا ہے، تو پھر زندہ اور وفات شدہ کسی کی طرف سے بھی آدمی قربانی کرتا ہے اس انسان کو اس کا ثواب ملے گا. اور یہی بات ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو گئی. ہم اس بحث کو اب مکمل کرتے ہیں. آخری چیز جو اس میں رہ گئی ہے، اب احادیث اور کتاب و سنت کی بات تو ختم ہوئی، وہ ایک بات ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الفرقان، اس میں شیخ کی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج کے ایصال ثواب کے قائل نہیں تھے، اور ان کی اسی بات کو ابن حجر نے لیا ہے. ابن حجر دو ہیں، ایک ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، صحیح بخاری کے شارح ہیں، جن کا تذکرہ عام طور پر ہم کرتے ہیں اگر آپ اس پروگرام کو یا ان چیزوں کو سنتے رہتے ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کے شروع کے حوالے عام طور پہ آتے رہتے ہیں. ایک وہ حضرات تھے رحمہ اللہ، ان کی بات نہیں ہے. ایک ابن حجر اور ہیں، یہ ابن حجر مکی ہیں، ابھی قریب کے دور کے ہیں، انہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہمایوں بادشاہ کے زمانے میں تھے. ہمایوں نے انہیں خط لکھا تھا ہندوستان سے، اور ہمایوں بڑا بڑا لکھا آدمی تھا. کیا کتنی اس کی تعریف کریں اس کے علم کی اور اس انسان کی دانش مندی کی، یہ ایک نیا موضوع چھڑتا ہے، چھوڑیے اس کو. لیکن ہمایوں بڑا قابل آدمی تھا، اس نے ابن حجر کو خط لکھا مکہ مکرمہ میں کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. تو اس پہ پوری کتاب ابن حجر نے لکھی اور ہمایوں بادشاہ کی خدمت میں پیش کی گئی. تو ابن حجر مکی بعد کے ہیں، یہ ابھی اس دور کے ہیں، ہمایوں کے ہم اثر ہیں. اور ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ جن کے حوالے ابھی آئے ہیں، ان کے یہ استاد بھی ہیں اور ان کے فتاوا بھی ہیں. اپنے فتاوا میں انہوں نے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی اسی بات کو لے لیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ ان الحافظ ابن تیمیہ زعما، ابن تیمیہ کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسال ثواب نہ کیا جائے، لِأَنَّ جَنَابُهُ الرَّفِيَّ لَا يُتَجَزِّي عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا أَذِنَ فِيهِ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم شان ہیں، اتنے بلند و بالا ہیں کہ اس ثواب کو ان کو بھیجنا، ہدیہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، صرف وہ چیز ہونی چاہیے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالسَّوَالُ الْوَسِيلَةُ لَهُ، اور وہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات بھیجو، تو صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عنایت فرمائے۔ اچھا جناب، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھ دی ہے کہ وہ منع کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسال ثواب نہ کیا جائے، خلاصہ یہ نکلا، وجہ جو بھی ہو، اور اجازت دیتے تھے صرف صلاۃ و سلام پیش کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کی۔ پھر انہوں نے دلیل کیا دی، انہوں نے سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا کہا کہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ رد کیا تھا۔ لمبی بحث کی بجائے مختصر بات کریں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ الفرقان میں یہ عبارت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملتی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی سے منع کرتے تھے کہ قربانی کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، لیکن بات یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع فرما لی، اور رجوع کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فتاوی میں یہ اجازت دی کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، حج کرنا جائز ہے، صدقہ کرنا جائز ہے، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عبارت آئی تھی نا، تو جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عام امتی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے حج اور قربانی اور صدقہ جائز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان کے فتاوی ابن حجر نے نہیں پڑھے، اور ابن حجر کو ویسے بھی بہت سی چیزوں میں ان سے ضد ہے، اور ابن حجر خود بہت سی بدعات کے چونکہ جواز کے قائل ہیں، تو کہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں یہ ابن حجر مکی، تو انہوں نے بغیر تحقیق کے شیخ کے متعلق یہ لکھ دیا۔ بے شیخ نے کسی زمانے میں لکھا ہوگا، اہل علم تھے، بعد میں رائے بدل گئی ہوگی، اور بدلی ہوئی رائے جو تھی ان کی ہو گئی ہوگی، کیا ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت وہ ہے ان کی عبارت جو فتاوی میں آئی ہے، اور ان کے فتاوی میں صراحت سے یہ آیا ہے کہ انہوں نے میت کی طرف سے حج کرنے کی اور میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو جب وہ عام آدمی کے لیے یہ اجازت دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یقیناً ان کے ہاں اجازت ہوگی۔ 26ویں جلد میں ایک جگہ آیا ہے، پڑھے ہوئے مدت ہو گئی اور اسے نکلوا نہیں سکے، مگر 26ویں جلد میں یہ یقین ہے کہ شیخ نے اجازت دی ہے رحمہ اللہ۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، ایسے ہی بلا تحقیق ان کی طرف کی بات منسوب ہو گئی، اور اس بات کو شامی نے بھی نقل کیا ہے، اور انہوں نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کے حوالے سے نقل کیا ہے، لیکن جہاں سبکی رحمۃ اللہ نے رد کیا ہے، سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں چیزیں بھی نقل کر دی ہیں، اور وہ باتیں بالکل درست ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ، حج، قربانی کیسے منع کر سکتے تھے؟ بھائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کتابیں کھولیں ان کتابوں سے، اور شامی میں بھی یہ لکھا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کی حیات طیبہ کے بعد، بغیر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کرتے رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ قربانی کرتے رہے، ابو داؤد کی روایت کے مطابق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ عمرے کرتے رہے، ابن موفق حنفی بڑے عبادت گزار تھے، 265 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی تیسری صدی کے آدمی ہیں، اور بڑا مقام ہے ان کا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے برابر کے آدمی، ان کے طبقے کے آدمی ہیں، موفق کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہیں، تو موفق ابن الموفق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کیا، 100 سال سے زیادہ عمر ان کی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ 70 حج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 70 حج کیے. اندازہ کریں، ساری عمر گزر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرتے ہوئے، 70 حج کیے انہوں نے. اور ابن سراج رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے 10,000 مرتبہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن پڑھا ہے. اور پھر فرماتے تھے تم مجھ سے پوچھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیوں کے جائز نہ جائز ہونے کا، میں نے 10,000 جانور اللہ کے راستے میں اس سے بھی زیادہ ذبح کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے. 10,000 مرتبہ قرآن پڑھنا اس سے بھی زیادہ، اور 10,000 سے زیادہ جانوروں کا ذبح کرنا، اور 70 حج کرنا موفق کا، اور عبداللہ ابن عمر کے عمرے اور حضرت علی ان کی قربانی رضی اللہ تعالی عنہم، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے ہی سال ثواب کیا جائے گا جیسے کہ امت کے باقی لوگوں کے لیے. ابن عقیل رحمت اللہ علیہ یہ حنبلی فقہا میں سے تھے، بڑے قابل آدمی تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. اور ہمارے حنفی علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھلے دل سے قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجے اس سے بلند ہوتے ہیں. یہ ہے وہ بات جہاں آ کر لوگ اٹکے ہیں. اور جو منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم کرتے کیوں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے آخری درجہ دیا ہے اپنے قرب کا، اس سے مزید قرب میں اضافہ ہو نہیں سکتا، تو قربانیوں کا حج عمروں کا فائدہ کیا. شامی نے اس کا جواب نقل کیا. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی دعا اور کہا کہ اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ جتنی بھی خیر اور بھلائی کی چیزیں اس میں اضافہ ہوتا رہے. اور انہوں نے کہا یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کی زیارت کی، حج کے لیے حاضری ہوئی بیت اللہ میں، تو فرمایا وزد من شرفہ وعظمہ واعتمرہ تشریفا، اللہ جس کسی نے بھی اس گھر کی زیارت کی ہے اور عمرہ کیا ہے حج کیا ہے، اللہ اس شخص کی عزت میں اضافہ فرما، اے پروردگار اس کی عظمت میں اضافہ فرما. بڑی اچھی بات لکھی ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تھے انہوں نے حج اور عمرے نہیں کیے تھے؟ یقیناً کیے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ان کے درجوں میں اور ان کے اللہ کے قرب میں اضافہ ہوا ہوگا. تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایصال ثواب کیا جائے، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت یسیع علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت ذوالطفل علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت الیاسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، قرآن نے ان سب پیغمبروں کے نام لیے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے اگر ایصال ثواب کیا جائے تو ان کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے اس گھر کا بیت اللہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمائی کہ اللہ جس نے حج اور عمرہ کیا ہے اس آدمی کو مزید عزت دے دے، مزید اپنا قرب نصیب فرما، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی اس دعا سے نکال دیا تھا؟ تو جب یہ انبیاء علیہ السلام ان کے درجات میں جنت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اب شامی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل دعا مانگنی جائز ہے، اور ان کے لیے ہدیہ جائز ہے، ثواب ایصال ثواب کرنا درست ہے، اور اس سے ان کے درجات میں مزید بلندی اور اضافہ ہوگا. ایک چھوٹی سی بات ہم عرض کرتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو تو اللہ ہی کی جانب سے ہوگا، اور غلط ہو تو یقیناً ہماری غلطی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ساری بحث شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں انتہائی مقام پر فائز ہیں، تم جو کچھ بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرو گے فائدہ کیا ہے؟ وہ مزید تو ترقی ہوگی نہیں. یہی اشکال ہے نا. ہم کہتے ہیں اس اشکال کی بنیادی غلط ہے. پہلے یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس درجے پر بھی آج فائز ہیں بس اللہ کے ہاں وہ آخری درجہ ہے. بات ایسی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرب دن بدن لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کے ہاں کوئی درجہ بھی آخری نہیں ہے. اللہ کی ذات اور اس کی صفات لامحدود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ترقی کر جائیں پھر بھی اللہ کے ہاں گنجائش باقی ہے. اس لیے یہ اشکال جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہ جڑ ہی کاٹ دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام جتنا بھی بلند ہے اللہ کے ہاں رسید بھی اس سے گنجائش ہے. اللہ بہرحال اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عزتوں عظمتوں رفعتوں علو شان بلندی درجات کے باوجود اللہ کی مخلوق ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے جن لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا ان کو اشکال پیش آیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں تصریح کی ہے کہ حج اور قربانی عام میت کی طرف سے جائز ہے. جب عام کی طرف سے وہ جائز سمجھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یقیناً جائز سمجھتے ہوں. یہ وہ غلط فہمی ہے جو ابن حجر مکی کو ہوئی ہے اور شامی نے بھی اس چیز کو نقل کیا.